مومنات، وہ ایماندار مسلمان عورتیں جو دنیا کے ہیلے اور بہانوں سے غافل ہیں، غافلات اور پاک باز ہیں، ان پر تہمت دینا کہ یہ فاحشہ عورتیں ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور بڑے گناہوں میں سے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موبق کہا ہے. کیوں؟ اس کا حقیقت میں اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہے. کتنا بھی پاک باز آدمی ہو، مرد تو مرد ہے، بہرحال اس پر داغ کم پڑے گا، لیکن ایک لڑکی ہے پاک باز ہے جو، یا عورت ہے شادی شدہ ہی ہو، لیکن اگر اس پر داغ لگا دیا جائے تو یقیناً وہ داغ اس پر اثر ڈالے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہوا؟ زوجہ رسول، صدیقہ بنت صدیق، لیکن یہودیوں نے ایک چیز اڑا دی کہ آپ ایسی تھیں اور فلاں کے ساتھ آپ کے غلط تعلقات ہیں. واقع عفق جس کو کہا جاتا ہے، جو غزوہ مریسی کے موقع پر، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 40 دن گزر گئے میں کھانا نہیں کھا سکتی تھی، یہاں تک کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے جاتی تو قضاء حاجت نہیں ہوتی، جو شخص کھانا نہیں کھائے گا، پھر کہتے ہیں جاتی تھی، ضرورت محسوس ہوتی تھی لیکن میں قضاء حاجت کی بغیر واپس آ جاتی تھی، اس طرح کا ہوتا تھا. 40 دن اس طرح رو رو کے کر کے گزرے ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی دن سے اس کا انکار کر دیتے، فیصلہ کر دیتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اس کو بہرحال 40 دن تک یہ بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل رہی ہے. بلا اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں زیادہ سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو سب سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر ان کے قریب جو یا پھر امت کے جو لوگ افضل سے افضل ہوتے ہیں وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ مبتلا کیا جاتے ہیں. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جو دنیا میں سب سے اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ، اگر کوئی پاک باز شخصیت ہوتی تو صدیق بن صدیق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تھی، لیکن ان پر یہ تہمت لگائی گئی اور 40 دن تک لوگ بات بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کی کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے اور کچھ نہیں کہا، یا رسول اللہ النساء سواہ کثیر، یعنی ایک چیز ہو سکتی تھی کہتے کہ اللہ کے رسول ہم، انہوں نے کہا کہ ہم خیر ہی جانتے ہیں لیکن النساء سواہ کثیر، ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بہت سی عورتیں ہیں، یعنی گویا ایک اشارہ تھا کہ اگر یہ نہیں رہی تو دوسری آپ شادی کر سکتے ہیں. اس چیز کو انہوں نے اپنے دل میں رکھا. بہرحال ایک چیز ہوتی ہے دل پر جو چوٹ آتی ہے، یہ چیز ان کے دل میں رہی، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی، یہ تکلیف جو ہوتی، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس تہمت سے کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے، اتنی بڑی شخصیت کے دل میں بھی یہ بات رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض الموت میں تھے، حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا، حضرت ابو بکر پڑھائیں. وہ بھی قصہ رہا، حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، حضرت ابو بکر اگر پہلے ہی دن پیارے رسول کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ آپ سے بدشگونی لیں گے، حضرت عمر کو قیدوں کے پڑھائیں. حضرت پیارے رسول نے ان کا مطلب سمجھ لیا اور کہا انتم صواحب یوسف، تم لوگ ہیلا بازی کرنے والے ہو، جیسا کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، ان کی زلیخہ جن نام رکھا جاتا ہے، یا ان کی دوستوں نے یا ان کے ساتھیوں نے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی، آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، آپ نے جھانک کے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی، آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے کہا مجھے لے چلو. آپ کو پکڑ کر کے دو آدمی لے گئے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ دو آدمی دو طرف سے کندھے سے پکڑ کر کے یا بازو سے پکڑ کر کے آپ کو مسجد شریف لے جانے لگے. احدہم العباس، حضرت عائشہ کہتے ہیں ان میں سے ایک عباس تھے، دوسرے کا ذکر نہیں کیا. تو کسی نے کہا جانتے ہو کون دوسرے تھے؟ وہ حضرت علی تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اتنی بڑی چوٹ لگی ان کو اس بات سے کہ انہوں نے کہا نساء سواہ کثیر، حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کب سوچ سکتی ہے کہ ہم پیارے رسول سے الگ ہوں، لیکن ایک تلمیح تھی، ایک اشارہ تھا، یا اللہ کے رسول ہم تو خیر ہی جانتے ہیں لیکن اگر کوئی شبہ کی بات ہے تو کیوں آپ شبہ میں پڑ رہے ہیں، یہ مسئلہ آ گیا تھا. کتنی بڑی تکلیف ان کو ہوئی. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق جن یار غار، ان کو بھی اور ان کے پورے گھر کو جو تکلیف پہنچی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، لا نذوق ذواقن، معمولی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. بہرحال تو یہ چیز ہوتی ہے، کتنی بڑی بدنامی باپ کی کا سر نیچے ہو جائے اور اس کی آنکھ جھک جائے، اگر ایسا خاص طور پہ لڑکی کے اوپر تہمت ہو، پورے خاندان کی ناک کٹ جاتی ہے اور اس کے ورے کتنی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو اتنا بڑا جرم گردانا ہے. وقذف المحصنات الغافلات، اسی وجہ سے جو شخص اگر قذف کر رہا ہے اور اگر وہ گواہی نہیں لا رہا ہے، تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اگرچہ اس نے دیکھا ہو کہ کوئی شخص غلط کام کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھا ہو اور 4 گواہ نہ لا سکے، تب بھی کوڑا لگایا جائے، کیونکہ یہ عزت کا مسئلہ ہے. اس کو اس وقت تک وہ بول سکتا ہے جب 4 گواہ اس کے ساتھ ہوں اور 4 گواہ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی معنی میں یہ کہیں کہ ہم نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ یہ غلط کام کر رہا تھا، دوسرا کہا کہ ہم نے اس کو اس کے پیٹ پر سوئے ہوئے دیکھا، اس کو نہیں مانا جائے گا، وہ گواہی نہیں مانے گی، وہ تیسرا یا دوسرا کٹ جائے گا. جب تک یہ نہ کہے کہ ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، جیسے ایک عورت کے ساتھ، حلال عورت کے ساتھ شوہر ہم بستری کرتا ہے، جب تک واضح طور پر نہ کہے. کما یدخل المرود فی المکھلا، ایک دم بالکل جیسے سرمدانی کی سلائی سرمدانی میں داخل ہو، اس طرح کا واضح طور پر بیان نہ ہو. تو یہ مسئلہ ہے محسنات کے قذف کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ رب العزت نے بھی اس کی سزا یہی رکھی ہے کہ 80 کوڑے ان پر لگا جائیں. ولا تقبل لهم شهادة ابدا، اور ان کی شہادت کو بھی کبھی قبول نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وعن جند من مرفوعن، یہ ہے 7 بڑی چیزوں میں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، اس میں جادو بھی ہے. جادو یہ چونکہ سب سے پہلا مرحلہ اس کا شرک کا ہوتا ہے، جب تک شرک نہیں کرے گا، شیطان کو اپنا معبود نہیں سمجھے گا، جو چیز وہ کہے گا غلط کام یا برا کام اس کو جب تک نہیں کرے گا، تب تک وہ جادو نہیں کر سکتا یا جادو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جادو پہلے ہی مرحلے میں توحید کے مخالف چیز ہوئی، اور جادو کا استعمال کرنے والا وہ قاتل، یہ کیا نام ہے، گردن زدنی ہے، اور شریعت میں اس کی سزا قتل ہی ہے. وعن جندب المرفوعن، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد الساحر ضربه بالسیف، ساحر جادو کی سزا جو ہے وہ تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے. رواہ ترمذی وقال صحیح انہ موقوف، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت جندب کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس فتوے کی بنیاد اجتہاد پر بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے جب کلام پاک میں فرمایا ہے کہ جادو سیکھنے والا یا جادو کرنے والا وہ شرک کرتا ہے، تو جو شخص شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، وہ اسلام سے نکل گیا، اور جب اسلام سے نکل گیا تو مرتد ہو گیا، جو مرتد ہوا تو اس کی سزا کیا ہوئی، گردن تلوار سے اس کی گردن مارنے کی. وفی صحیح البخاری ان بجالہ ابن عبدہ قال کتب عمر ابن الخطاب، صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر موجود ہے، آپ نے ایک عام حکم دیا اپنی خلافت کے زمانے میں، مسلمانوں کے تمام شہروں میں یہ منشور بھیجا، ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، جہاں بھی کوئی جادوگر عورت یا جادوگر مرد ملے اس کو قتل کر دو. تو بجالا کہتے ہیں، فقتلنا ثلاث سواحر، ہم نے 3 جادوگرنیوں کو ہم نے قتل کیا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. وصح عن حفصۃ رضی اللہ عنہا انہا امرت بقتل جارية لها سحرتها، دیکھیے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی، ازواج مطہرات میں سے، حفصہ بنت عمر ابن الخطاب، حضرت عمر کی لڑکی حضرت حفصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کی ایک لونڈی تھی، جادوگرنی تھی، اس نے خود حضرت حفصہ کو جادو کر دیا تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. فقتلت وكذلك صحان جند. وقال احمد ان 3 من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 صحابہ سے جادوگر کے قتل کرنے کا فتویٰ ثابت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جادو جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطان کے ذریعے سے ہوتی ہے، شیطان کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، اور شیطان کے کتابیں ہو کر کے اور شیطان ظاہر بات ہے وہ جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی دھمکی دی تھی کہ ہم ان کے حنک کو پکڑ لیں گے، لا احتنکن ذریت ہو الا قلیلا ولا اقودن لهم صراطك المستقیم، اس نے دھمکی دی تھی کہ ہم ان کے گھاٹی کو جس کو کہتے ہیں یہ جس کا جہاں ذبح کیا جاتا ہے مذبح، یہاں دبا پکڑ کر کے ہم ان کو اپنے قبضے میں رکھیں گے، ان کو اسی طرح لا اقودن لهم صراطك المستقیم، ہم ان لوگوں کے تمہارے اللہ اے اللہ رب العزت تیرے راستے کے ہر موڑ پر بیٹھ کر کے ان کو ہم بہلانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان جملہ اعمال میں یہ سحر بھی شیطان کے دھمکیوں کا ایک نتیجہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو حرام کہا اور اس کی سزا قتل رکھی۔ باب بیان شیء من انواع السحر، سحر کے انواع اور اقسام کا کچھ انواع اور اقسام کا بیان۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے اور فلاں نے سند کے ذریعے سے یہاں ذکر کیا ہے کہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان العیافۃ والترق والطیرۃ من الجبت، ان العیافۃ والترق والطیرۃ من الجبت، یہ عیافہ کہتے ہیں وہ جو پرندوں کو اڑا کر کے قسمت معلوم کی جائے یا یہ کہ شگون لیا جائے، فال لیا جائے، پرندہ اگر داہنے طرف اڑ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ آج کا دن اچھا ہے، اگر بائیں طرف سے اڑ رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ آج کا دن اچھا نہیں ہوگا، یہ بھی یہ جبت یعنی جادو میں سے ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اترق، وہ کنکریوں کے ذریعے سے کچھ اس طرح کا کوئی عمل کرتے تھے جس سے وہ نیکی اور برائی کا پتہ لگاتے تھے کہ آج کا دن اچھا ہوگا یا یہ کام نیک ہوگا، یہ کام بھلائی کا ہوگا یا یہ کام برائی کا ہوگا، اس طرح کے کرنا بھی یہ جادو میں سے ہے۔ وقت یا رہتا اسی طرح عام سکون لینا کسی چیز کا، کسی نے بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی غلط بات کہہ دی سامنے پہلے ہی دن صبح اٹھتے ہی تو کہتے ہیں کہ آج کا دن یہ بالکل ہی بیکار رہا، آج ہم کام کے لیے نہیں جائیں گے، اس پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز سے رک جانا یہ بھی شرک میں سے ہے۔ تیرا عام شگون کو لیتے ہیں، برا شگون لینا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی شخص کو ملاقات کے وقت چھینک دیا، یہ ہے چھینک دیا، تو گویا اس نے اس پر حسد کیا یا اس کو بری نظر سے دیکھا، اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ عجیب ہے یہ، خاص طور پہ ہندوؤں میں اور ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ چیز بہت مشہور ہے۔ اس وجہ سے ان سب چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جبت میں سے ہے، یعنی جادو کی ایک قسم ہے۔ وہ کس طرح جادو ہوا؟ جادو کے قسم کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک حرام چیز ہے، یعنی اس کو بجا لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ جس طرح جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے اور دین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی دین کی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وہ حرام چیز ہے اسی طرح یہ بھی حرام چیز ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو بدشگونی نہیں لینی چاہیے یا کوئی ایسا طریقہ علم غیب معلوم کرنے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کو آدمی کا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو حق نہیں دیا ہے کہ اس طریقے سے تم علم غیب معلوم کر سکتے ہو، کیونکہ غیب کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہے اس کے بارے میں سب سے افضل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے واقعات میں آتا ہے، آپ خود نہیں جان سکتے تھے کہ کیا ہے آپ کے پیچھے یا آپ کے آگے یا کل اور اس کے بعد والے آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کی کوشش کرتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے یا ہماری گمشدہ چیز کہاں گئی ہے، کسی آدمی کے ذریعے سے، کسی خاص عمل کے ذریعے سے، پتھر پھینک کر کے یا کنکری ڈال کر کے یا جیسا کہ چڑیا وغیرہ کے ذریعے سے بعض پتے وغیرہ نکال کر کے اس طرح معلوم کرتے ہیں، یہ سب جبت یعنی سحر اور جادو کی قسموں میں سے ہے۔ جس طرح یہ حرام ہے اس طرح وہ بھی حرام ہے۔ قال عوف العیافۃ زجر الطیر، عوف عربی ایک یعنی بڑے تابعی جس کو کہتے ہیں، اور خود وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مخضرم ان کو کہا جاتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نوجوان تھے، بالغ تھے، اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو آ کر کے وہ پیارے رسول کو دیکھ کر کے صحابی ہو جاتے، مخضرم انہی کو کہتے ہیں، وہ بڑے عالم تھے، اچھے عالم تھے، لیکن اللہ کی قدرت سے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زندگی میں حاضر نہ ہو سکے، اس وجہ سے صحبت کی فضیلت سے محروم رہے، لیکن بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں الیافت زجر الطیر، اس تفسیر فرمائی ہے انہوں نے ایافا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیافت من الجب، وہ ایافا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چڑیا کو بھگانا یا چڑیا کو اڑانا قسمت معلوم کرنے کے لیے، چڑیا بیٹھی ہے اس کو اڑایا، دائیں طرف سے نکل گئی تو کہتے ہیں ہمارے لیے خیر ہے، بائیں طرف سے نکل گئی تو کہتے ہیں یہ بری چیز ہے. اسی طرح لومڑی، اسی طرح بلی اور دوسرے جانوروں کے ذریعے سے بھی یہ مسئلہ حل کرتے ہیں لوگ. والترک و الخط و یخط بالارض، اسی طرح لکیریں کھینچ کر کے کچھ چیزیں معلوم کرنے کے لیے، قسمت معلوم کرنا یا علم غیب کی چیزیں معلوم کرنا. والجب تو قال الحسن رنت الشیطان، وہ شیطان کی آواز میں سے ایک آواز ہے. سوالات زیادہ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے بھائی کو حج کروانا چاہتا ہوں، بعد میں اگر ہمارے بھائی کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ دوبارہ خود سے حج کر سکے تو کیا حج ان پر دوبارہ فرض ہو جائے گا؟ نہیں، اگر ان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے، بھائی ہوں یا بند ہوں یا کوئی بھی دور کا مسلمان بھائی، اس کو اتنا پیسہ دے دے کہ بھائی جاؤ حج کر لو تم، تو اس کا فریضہ ادا ہو گیا. اب اگر وہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے کہ آ کر کے حج کرے، تو وہ جو حج کرے گا وہ نفلی ہوگا، کیونکہ فرض پہلے ادا ہو گیا ہے. یہ واضح مسئلہ ہے انشاءاللہ. کسی طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بھی کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے. کسی نے بھی پیسے دے دیے، طاقت ان کو ہوئی، اس نام سے دیے پیسے کہ تم جاؤ حج کر لو، طاقت ہوئی، انہوں نے حج کیا، وہ حج فریضہ ہو گیا. اس کے بعد جو بھی حج کریں گے وہ نافلہ ہوگا. نماز میں رکعتوں میں سورہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی ان کو ترتیب سے پڑھنا لازم ہے. لازم والی بات آپ یہ کہیں کہ کیا اگر بے ترتیب پڑھ رہا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ سمجھ غلط ہے. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سورتیں قرآن پاک کی ترتیب ہی سے نماز میں بھی پڑھتے تھے، اسی طرح آپ تلاوت بھی فرماتے تھے. یعنی یہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل اعوذ برب الناس فوراً پہلی رکعت میں نہیں پڑھتے تھے، اگر پڑھنا ہوتا تو قل اعوذ برب، دو رکعتوں والی نماز میں قل اعوذ برب الفلق پہلے پھر سورہ الناس. لیکن مان لیجیے اگر کسی نے ترتیب کو الٹا کر دیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جائز ہے، پیارے رسول نے ایسا بھی بعض اوقات کیا ہے، یعنی اکثر اوقات میں آپ ترتیب سے پڑھتے تھے. بعض واقعات ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے آخر والی سورت کو پہلے پڑھا اور اس سے پہلے والی سورت کو بعد میں پڑھا، تو کہا جائے گا کہ اکثر فعل آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ ترتیب سے پڑھیں. اگر کبھی بے ترتیب بھی ہو گئی سورتیں تو نماز میں کوئی خلل نہیں انشاءاللہ. مثال کے طور پر پہلی رکعت میں چھٹی سے کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں موت کی اعلان مائک سے راستوں میں گھوم کر کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ صحیح نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع فرمایا. نعی کہتے ہیں وہ گھوم پھر کر کے کسی کی موت کا اعلان کرنا، اس میں فخر اور اس میں یعنی اپنے کو بڑکپن ظاہر کرنے کا ایک طریقہ لوگوں نے استعمال کر لیا ہے. اخباروں میں اعلان دیتے ہیں باقاعدہ. ایک صاحب نے اچھا لکھا تھا مضمون کسی زمانے میں، کہتے تھے آج کل موت کو بھی فیشن بنا لیا گیا ہے. ایک صاحب کی یہاں موت ہوئی کسی کے والد یا ان کے دادا کی، تو موت کیسے ہوئی؟ وہ ڈوب کر کے مر گئے بےچارے. تو کہتے ہیں ان کے ناتی تھے یا پوتے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبت ہوئی کہ ہمارے دادا ڈوب کے مرتے، اگر وہ ہارٹ فیل ہو کر کے مرتے تو ہم بڑے فخر سے بیان کرتے. دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو وہ جو ہے موت کو بھی فخر کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے اور یہ چیز ظاہر بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. البتہ قریب پڑوس کے جو لوگ ہیں، اتنے آدمی کو بتا دینا کہ بھائی یعنی جنازہ اٹھانا ہے، کافی ہے. اور دور دور تک اعلان کرنا، یا دور سے آنے والوں کا انتظار کرنا یہ بھی شرعی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا ثلاث لا تؤخرن یا علی, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وقت سے بے وقت نہ کرو اس کو. والجنازۃ اذا حضرت, جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً اس کی تجہیز ہونا ضروری ہے. جی وہ کسی وجہ سے مجبوری تھی ایک کہ لوگ اس سے اہم مسئلے میں پھنس گئے تھے جس کو اہم سمجھا لوگوں نے, کیونکہ اس وقت کا اگر کی حالت دیکھی جائے تو فوری طور پر قبائل عرب کے جو تھے وہ مرتد ہو گئے, مدینے پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا, اور جو دوسرے کافر کنارے دور کے تھے ان سب کو بھی ہمت ہوئی کہ اب مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا تھا, اس وجہ سے مسلمانوں نے سب سے پہلے, اور اس میں حضرت ابوبکر عمر جیسے بڑے عقل اور دین اور ایمان والے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے, خلافت پہلے ثابت ہو جائے, اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ پیارے رسول کی تجہیز تین دن کے بعد ہوئی تو تین چار دن آدمی کو اس نام سے رکھا جاتا نہیں, کسی مجبوری کی بنا پر ایک مہینہ بھی رکھا جا سکتا ہے, لیکن فوری طور پر پیارے رسول کا حکم ہے کہ اس کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ابھی حال میں ایک بہت بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی کا انتقال ہوا تو انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ فوری طور پر ہماری تجہیز ہو جائے, اور دور کے قبرستان میں گاڑی سے لے جانے کے بجائے ہمیں قریب کے قبرستان میں کندھوں پہ لے جا کر کے سنت کے مطابق دفن کیا جائے. تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے فون کیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر والے قبرستان میں ان کو دفن کر رہے ہیں. تو یہ سنت کا طریقہ ہے. نماز فجر کے لیے مسجد میں جا کر تحیت المسجد پڑھنا ہوں گے یا دو سنتیں ہی کافی ہوں گی؟ اگر آپ دو سنتیں صرف پڑھ رہے ہیں فجر کے نام, فجر کی سنتوں کے نام سے, وہی کافی ہیں, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ بغیر دو رکعت پڑھے نہ بیٹھو. دو رکعت آپ نے پڑھ لی, یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نئی نماز کا ایجاد کریں. نہیں, اگر نماز کا وقت ہے تو وہی آپ کے لیے تحیت المسجد بن گیا. آپ حرم مسجد میں داخل ہوئے, امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی یا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز میں داخل ہو گئے, آپ کی وہی تحیت المسجد ہو گئی اور وہی آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی. لیکن اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو سنت کے نام سے تحیت المسجد جس کو کہا جاتا ہے اس کو پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. فلا یجلس حتی یرکع رکعتین, یا دو سنتیں ہی کافی. قرآن سنت کے مطابق جواب دے کر, یہ انشاءاللہ سنت کے مطابق ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایسا اور صحابہ کرام خدا ایسا کیا کرتے تھے. کسی رشوت خور کی رشوت کی کمائی سے قرض لے کر یہاں آ کر کمائی جائز ہوگی؟ بہت پریشان ہوں. قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. حقیقت یہ ہے کہ رشوت اس کے لیے حرام اور کسی کے لیے بھی حرام ہے رشوت لینا دینا, لیکن اگر کوئی شخص اور دوسری جگہ سے نہیں قرض پا رہا ہے تو آپ تو اس سے قرض لے رہے ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ ڈھونڈ کر کے لیں کہ فلاں کی کمائی پاک ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ قرآن سنت ہی کی دلیل مانتے ہیں, انشاءاللہ جو چیز حاضر رہے گی اس کو دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث صحیح وارد ہے, مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی بشعیر, آپ نے کسی یہودی سے کچھ جو قرض لیا تھا, آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے اوپر وہ قرض رہا, اور ایک کیا نام, آپ کی درع اس کے یہاں رہن میں رکھی گئی تھی, آپ نے اس سے قرض لیا تھا یہودی سے, اور آپ کی زرع جو ہے وہ یہودی کے پاس رحم رکھی ہوئی تھی. اس سے معلوم, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, اکالون للسحتی, وہ حرام کو کھانے والے ہیں, اللہ کی گواہی ہے اس میں یہودیوں, لیکن پیارے رسول نے ان سے قرض لیا. تو آپ قرض لے رہے ہیں, کھانے کا مطلب ہے کہ اگر دوسری جگہ سے قرض حسنہ مل رہا ہے بغیر سود کے, یہ رشوت والا ہو سکتا ہے تو آپ سے سود بھی لے رہا ہو, جب رشوت کھانے سے نہیں پرہیز کر رہا ہے تو سود اور سونٹ کھانے سے کیا اس کو پرہیز ہوگی. تو کہنے کا مطلب اگر دوسری جگہ سے مل رہی ہے تو آپ اس کے قریب نہ جائیں, اس کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ قرض لیں گے اس کی ہمت افزائی ہوگی, اور دوسرے کو بھی اسی طرح دے گا, اس کا مال اور بڑھانے کی کوشش کرے گا بہرحال. لیکن اگر نہیں مل رہا ہے تو مجبوراً اس سے لیا جا سکتا ہے, آپ نے قرض لیا ہے, آپ نے رشوت نہیں لیا ہے. اب وہ اس کا مال رشوت کر رہا ہو جس طرح کا بھی رہا ہو, آپ کے اوپر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے آدمیوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے جو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں. لیکن آدمی کبھی مجبور ہو جاتا ہے تو مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ قرض لے رہے ہیں. آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمام کے اندر ہی وضو کرنے کے لیے بیسن ہوتے ہیں, کیا وہاں وضو کرنا صحیح ہے؟ وہاں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں, ایک کنارے آپ, کیونکہ یہ تب جو ہوتا ہے وہ ایک کنارے ہوتا ہے, آپ اس میں دور ہٹ کر کے اصل جو بیٹھ کر کے اس قضاء حاجت کے وقت ذکر کرنا حرام ہے. لیکن اگر حمام دوسری جگہ آپ کھڑے ہو کر کے اور بسم اللہ کر کے وضو کر رہے ہیں, بسم اللہ کر کے غسل کر رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. جی وضو صحیح ہے, بسم اللہ واجب ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس نے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضو نہیں ہوا. یہ تو بہت بڑا, یہ دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہے, قبلہ معظم و محترم جناب حضرت والا نہیں, قبلہ اصل میں اپنے یہاں, اب قبلہ تو ایک ہی ہے, ایک قبلہ تھا بیت المقدس کا, اس کے بعد مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہو گیا, تیسرا کوئی قبلہ نہیں ہے, اور وہ بھی قبلہ اب قبلہ نہیں رہ گیا. تو نہ جیسے کہتے ہیں علامہ شبلی کہ بھائی نہ قبلہ قبلی, نہ مجھے کہو مجھے کہو فلا شبلی, تو کہنے کا مطلب ہے کہ قبلہ قبلی یہ استعمال غلط ہے. قبلہ جو ہے صرف ایک ہی ہے, لیکن یہ مبالغہ ہوتا ہے. حد السلام علیکم, بعدہ شکریہ مسنون خدمت اقدس میں التماس ہے کہ میں ایک بری برمی ان پڑھ آدمی ہوں, پاکستان میں کراچی فلاں کالونی میں رہتا ہوں, پتہ نہیں بلا کالونی یا بک کالونی کچھ ہے کالونی, ابھی دو تین سال سے مکے میں روزی کی تلاش میں آیا ہوں. الحمدللہ ابھی تک تو بیوی بچوں کی خیر خبر سے اطمینان رہا, لیکن ابھی اچانک خبر آئی میری بیوی کسی, بہرحال یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ بعد میں ملی آپ. جی آدمی نماز کی حالت میں سلام کے جواب اشارے سے دیا جائے نہیں, پرانے زمانے میں شروع اسلام میں اس کی اجازت تھی, ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. اس کے بعد آیت نازلی وقوموا للہ قانتین, خالص اللہ کے لیے چپ چاپ ساکتین ہو کر کے اور نماز پڑھو قیام کرو, تو یہ چیز منع ہوگی. البتہ آدمی بعد میں جواب دے دے, لیکن اس وقت نہ اشارہ کرے نہ بولے. امام کو ایسی حالت میں ملا جبکہ رکوع کر رہا ہے تو سورہ فاتحہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ رکعت لوٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اصل میں جو لوگ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں, کسی مذہب سے دور ہو کر کے مذہب کا تعصب نہیں صرف حدیث کا تعصب ہے, ان میں بھی اختلاف ہے, اور یہ حدیث کا تعصب مبارک ہے کیونکہ ہمیں حدیث ہی لینی ہے, کسی کے قول سے مخالف ہو یا کسی کے قول کے موافق ہو, تو حدیث لینے والے ہی اس میں مختلف ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی تو نماز نہیں ہوئی, اس وجہ سے رکوع میں ملنے کی وجہ سے ملنے کے بعد وہ رکعت دوسری مرتبہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور پڑھنی ہوئی, کیونکہ رکوع والی نماز جو رکعت جو ہے وہ رکعت نہیں شمار ہوگی. دوسرے لوگ انہی لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے تو مسجد کے دروازے ہی سے رکوع کر کے اور وہ گھسٹتے ہوئے آ کر کے صف میں مل گئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اجتہاد کی تعریف فرمائی اور کہا بارک اللہ زادک اللہ حرصاً, اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرص اور لالچ کو عبادت میں اس میں برکت دے, لیکن لا تعود, اس طرح دوسری بار نہ کرو. تو یعنی گھسٹ کر کے آنے کی ضرورت نہیں, البتہ رکوع میں جب وہ آ کے ملے, سورہ فاتحہ انہوں نے نہیں پڑھی, پیارے رسول نے ان کو جب سورت دوسری مرتبہ دوسری رکعت کو لوٹانے کا حکم جب نہیں دیا تو یہ مسئلہ نکلا کہ رکوع میں ملنے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا معاف ہوا, یعنی یہ رکعت شمار کی جائے گی. یہ ہے اختلاف, اور اختلاف کی دلیل دونوں کی حدیث ہی سے ہے, اس وجہ سے آدمی دیکھے کہ کون چیز اس کے دل کو مطمئن کرنے والی ہے. اگر وصولی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دو حکم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے, لا صلاۃ من لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. دوسرا حکم یا دوسری سنت آپ کی کہ ان کو آپ نے سورت لوٹانے کی, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی پھر بھی آپ نے لوٹانے کا حکم نہیں دیا, تو ایک عام اور خاص کی بات آ جاتی ہے, یعنی ہر مسئلے میں عام مسئلہ ہوتا ہے اور کسی وجہ سے کوئی خاص مسئلہ بھی اسی مسئلے کے تحت آتا ہے. تو اس ضمن میں یہ کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو گیا ہے امام کے ساتھ پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور کھڑا ہے کچھ نہیں پڑھا, رکوع میں گیا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو پڑھنے کا امکان تھا, پڑھ سکتا تھا, نہیں پڑھا. لیکن اب جو شخص صرف رکوع ہی میں مل رہا ہے, چونکہ اور وقت اس کو نہیں ملا, اس وجہ سے یہ رکعت اس کی شمار ہوگی. جی من الایمان من لا ایمان لا ایمان, یہ آپ کا ہے, من لا ایمان لمن لا عہد لہ, یہ حدیث کا راوی اور کتاب کا حوالہ چاہیے. جزاک اللہ خیر. حدیث کا راوی مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں دیکھنے کی, ہو سکتا ہے میرا حافظہ جو ہے کچھ خیانت کر رہا ہو, لیکن مجھے یہ لا ایمان لمن لا عہد لہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم کی بھی ہے. اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں مل سکتی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, لیکن حدیث صحیح ہے انشاءاللہ. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, یہ آیت سے کیا مطلب ہے؟ عہد, کوئی بھی عہد ہو, سب سے بڑا عہد تو آپ نے جب لا الہ الا اللہ کا دیا تو یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوگی. اوفو بالعہد, اس عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے, آپ نے کہا کہ ہاں کر دیں گے, یہ عہد اور پیمان ہے, اس کو پورا کرنا ہوا. اوفو بالعہد.